شہادت ہے شہادت ہے شہادت ہی سعادت ہے سعادت ہے سعادت ہے شہادت ہی سعادت ہے
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على جميع الانبياء والمرسلين سيما من سمي في الافاق باحمد وفي الارض بابي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في العز نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات بر محمد وآل محمد سب سے پہلے اس عظیم عظیم المرتبت شہید کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے سب مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم سب مل کر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. عزیزو ایک شہید کی مجلس ہے اور شہید بھی وہ جس نے اپنے نظریے کی بنیاد پر راہ شہادت کا شعوری طور پر خود انتخاب کر کے اپنی منزل کا خود اختیار کر کے اس شہادت گہ الفت پہ قدم رکھا ہے. اور آج جو لوگ اس شہید سے اظہار عقیدت اور اپنی وابستگی کے اعلان کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں وہ بھی وہی لوگ ہیں جو یقینی طور پر اس شہید عظیم کی روح سے اس کی فکر سے اس کی سوچ سے اور اس کے عمل سے نہ صرف متفق تھے بلکہ حامی بھی تھے. تو اس لیے کہ ایسی محفل میں جب درود اور صلوات بھیجی جائے تو پھر کم از کم پتہ چلے کہ یہ زندہ لوگوں کا اجتماع ہے. اونچی آواز سے صلوات بھیجیے. وعجل فرجہ. عزیزان گرامی, انسانی معاشرے بھی کچھ چیزوں کو اپنے اجتماعی بیہیویئر کے ذریعے سے نمایاں کر دیتے ہیں. اور ایک تجربہ کار آدمی جب انسانی معاشرے کے اس بیہیویئر کی طرف دیکھتا ہے تو وہ نتیجہ آسانی سے اخذ کرتا ہے. ذرا سوچئے کہ مردہ کو اگر آپ انجیکشن لگانا شروع کر دیں تو اس کی طرف سے رد عمل کوئی نہیں آتا, لیکن اگر زندہ انسان کو ہلکا سا آپ سوئی چبو دیں تو فوری طور پر رد عمل آتا ہے. یہ رد عمل بتاتا ہے کہ یہ زندہ ہے, اور وہ رد عمل کا نہ ہونا بتاتا ہے کہ وہ اگرچہ اسی کی طرح سے جسم رکھتا ہے لیکن مردہ ہے. آج آپ جس شہید کے برسی کے موقع پر اس سے اظہار عقیدت کے لیے آئے ہیں, آپ کا آنا بتاتا ہے کہ آپ زندہ لوگوں میں شامل ہیں, مردہ میں شامل نہیں ہیں. آپ کا یہاں پر آنا بتاتا ہے کہ آپ کے اندر ایک امنگ ہے, ایک شعور ہے, ایک آگہی ہے, ادراک ہے. آپ کا یہاں پر آنا اور اس شہید کی محفل میں آنا جس نے اپنی زندگی کے یہ آخری سال خود شعوری طور پر اپنی زندگی اپنی ہتھیلی پر رکھ کر داخلی اور خارجی اپنے اور بیگانے تمام ان طاغوتی فکر کی حامل قوتوں کو للکارا ہے، تو آج آپ آ کر کم از کم جو بات ثابت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے درست کیا تھا اور آپ اس کی فکر کے حامل ہیں۔ چاہے اس کی طرح سے میدان میں آنے کا حوصلہ سب میں ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی فکر سے اظہار حمایت کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے ہوئے، ورنہ آپ گھر بیٹھ کر بھی فاتحہ پڑھ سکتے تھے۔ محرم، عزاداری سید الشہداء، کربلا والوں سے اس عنوان سے تجدید عہد کا موسم ہے کہ کربلا کا خون زندہ ہے اور اس خون کو ماننے والے بھی زندہ ہیں۔ اسی بنیاد پر جو لوگ کربلا کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں، ان کی یاد میں جن محافل اور مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، ان محافل اور مجالس میں شریک ہونے والے بھی گویا اس شہید کے خون سے اپنی وابستگی کے اعلان کے لیے اس محفل میں آتے ہیں اور آئے ہیں۔ چونکہ یہ جو خون ہے یہ کربلا کے تسلسل سے عبارت ہے، تسلسل سے مکتب تشیع کو پہچانیے کہ مکتب تشیع ہے کیا۔ آج بالکل واضح اور کلیئر انداز میں نظریات اپنا آپ دکھا رہے ہیں۔ شیعہ سب کہلاتے ہیں، اہل البیت کے محب سب کہلاتے ہیں، کلمہ گو کہلانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، توحید پر مر مٹنے کا دعویٰ کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں آئے، لیکن جب میدان سجتا ہے تو تب پتا چلتا ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ کس حد تک پانی میں ہیں اور باقی تماشائی ہیں۔ میدان جب سجے تو تب کھرے اور کھوٹے کا پتا چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہوں گے جو شہداء کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن فرق ہے شہید اور شہید میں۔ ایک راہ چلتا وہ شہید ہے جو صرف اور صرف شیعہ ہونے کے جرم میں شہید ہوا، وہ بھی شہید ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اس کے احترام میں کمی نہیں ہے۔ اور دوسرا شہید وہ ہے جو میدان عمل میں کھڑا رہا علی اور آل علی کے دشمنوں کے مقابلے میں اس استقامت کے ساتھ کھڑا رہا کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا رہا اور للکارتا رہا، اور اس کے نتیجے میں اسے جامع شہادت ملی۔ دونوں شہید ہیں، لیکن دونوں کے مقامات میں اسی طرح سے فرق ہے جس طرح سے حسین کے مقام میں اور ایک عام شہید کے مقام میں فرق ہے۔ شہید کا لفظ دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن مقام میں فرق ہے۔ مکتب تشیع دو واضح ترین خصوصیات کا حامل رہا ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مکتب تشیع کی دعوت میں عقل ہے، منطق ہے، سمجھداری ہے، شعور ہے، شعور فکر ہے، اور دعوت جو ہے وہ شعور کی دعوت ہے، فکر کی دعوت ہے، سوچنے کی دعوت ہے، تدبر کی دعوت ہے، تفکر کی دعوت ہے کہ آؤ عقل سے کام لو۔ یہ دعوت پوری تاریخ میں تشیع کا خاصہ رہی ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہی دعوت جو لوگ لے کر اٹھے ان کی عملی زندگی عبارت رہی استقامت سے۔ استقامت، استقامت کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم پڑھیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ہود کے نزول پر صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد، سورہ ہود جب مکمل طور پر یہ سورت نازل ہوئی تو فرمایا شیبتنی سورت ہود سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. بعض اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ سورہ ہود نے آپ کو کیسے بوڑھا کر دیا؟ فرمایا کہ سورہ ہود میں دو دفعہ اللہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ فاستقم کما امرت, اے میرے رسول اس طرح سے استقامت کا مظاہرہ کرنا جس طرح سے استقامت کا حق ہے. یہ جو استقامت ہے یہ استقامت اندھی عقیدت کا نتیجہ کبھی بھی نہیں آئے, یہ یاد رکھیے. حلقوں کا نتیجہ نہیں آئے, تبرکات کا نتیجہ نہیں آئے, جذباتیت کا نتیجہ نہیں ہے. جذباتیت جو ہے اسی طرح سے جیسے ابلتا ہوا پانی, اس میں جب آپ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں تو وہ پانی بیٹھ جاتا ہے, یہ ہے جذباتیت. لیکن جس استقامت کی طرف قرآن کریم نے امت قرآنی کو متوجہ کیا وہ استقامت ہے شعور کے نتیجے میں, عقل کے نتیجے میں, تفکر اور تدبر کے نتیجے میں. جب آپ اس طرح سے استقامت کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو پھر آپ جس مقام پر بھی کھڑے ہو جائیں وہاں پر چاہے آپ کے ساتھ لاکھ ہوں یا آپ اکیلے ہوں اسی طرح سے کھڑے رہیں گے, آپ کے ایمان میں ذرہ برابر کمزوری نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جذبات کی بنیاد پر نہیں آئے بلکہ آپ عقل کی بنیاد پر آئے. جب آپ نے عقل کے ذریعے سے ایک رستے کا انتخاب کر لیا تو پھر یہ دیکھ کر نہیں کیا کہ لوگ میرے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے, آپ نے یہ دیکھ کر کیا کہ اس رستے پر چلنے سے میرا اللہ, میرا رسول, میرے پیشوا, میرے ولی راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اب اس رستے پر چلنے سے اگر آپ کو یہ پریشانی ہوگی اب کیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شعور کے نتیجے میں آپ اس رستے پر نہیں آئے. اس کی مثال خود تاریخ اسلام میں دیکھیے. تاریخ اسلام میں ابو ذر کون ہے؟ رسول کریم کے صحابی, حافظ قرآن بھی ہے, تربیت یافتہ بھی ہے, رسول کی آغوش اور رسول کے سایہ اطوفت اور سایہ رحمت میں. رسول کریم کے بعد یہی ابو ذر جب نبی کریم کے دین کی تعلیمات کی بنیادوں کو ہلتا ہوا اور لرزتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنی عصا اٹھا کر ہر اس شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو اس دین کی کمزوری کا باعث بن رہا ہے, چاہے اس کے سر پر جتنا بڑا تاج سجا ہو صحابیت کا اور چاہے وہ کوئی بھی بڑے سے بڑے قبیلے کا سربراہ اور سردار ہو, کھڑے ہو جاتے ہیں. اکیلے ہیں لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں. حمایت کس کی حاصل ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی, صلی علی محمد و علی محمد. ابو ذر کی یہ زندگی علی امیر المؤمنین کی تائید کے نتیجے میں ہمارے لیے حجت ہے. کس معنی میں حجت ہے؟ کہ جب تم نے دیکھ لیا کہ معاشرہ بے راہ روی اور گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اس معاشرے کو روکنے کے لیے تم نے ایک فرد کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے, چاہے اجتماع تمہارا ساتھ دے یا نہ دے. آج کے دور میں اگر خرم زکی کی مثال لیں تو آج کے دور کا ابو ذر خرم زکی ہے. عملی طور پر اس کی زندگی دیکھیں. ایک ایسے گھرانے سے بندہ اٹھے جو مکمل دیوبندیت کا مرکز ہو, اپنے شعور کی بنیاد پر اٹھے, مطالعے کی بنیاد پر اٹھے, علم اور آگہی کی بنیاد پر اٹھے, پھر اس رستے کا انتخاب کرے. جو رستہ جو بھی منتخب کرتا ہے اس پر فتووں کی بارش ہو جاتی ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ جس مکتب کو دوست دشمن مسلمان کافر مل کر نشانہ بنا رہے ہیں وہ ایک ہی مکتب ہے جس کو مکتب علی کہا جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو مکتب دشمنوں کے تیروں کے نشانے پر ہے وہ مکتب کون سا ہے؟ وہ مکتب شب علی آیا. اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہر وہ فرد جو اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتا ہے آیا ان تیروں کے نشانے پر ہے یا نہیں آئے؟ اگر آپ کسی کے حق پر ہونے اور نہ ہونے کو سمجھنا چاہیں تو بہت سارے معیارات میں سے ایک بنیادی ترین معیار یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس دین اور نظریے کے دشمنوں کی نگاہ میں یہ شخص یا یہ نظریہ یا اس نظریے کے فالوورز آیا مثبت رخ رکھتے ہیں یا منفی، اور ان کی تیروں کا رخ ان کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف. آج اگر آپ شام قلندر کا نفاذ کریں، یہاں پر انعقاد کریں، تو آپ کو یہاں پر کوئی جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کی. ٹھیک ہے، آپ اگر یہاں پر کچھ ذاکروں کو کچھ خطباء کو لا کر بٹھا دیں اور فکری عیاشی کا سامان پیدا کریں تو آپ کو بیٹھنے کی اور دل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی. اس لیے کہ اس سے نہ اسلام کے دشمنوں کو کوئی نقصان ہے، دین کے دشمنوں کو کوئی نقصان نہیں ہے. وہابیت، سلفیت، وہ سلفیت اور وہابیت جو دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے در پہ ہے، ان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے. دہشت گردی کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے، امریکی استعمار کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے، برطانوی استعمار کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے، داعشی تفکر کے مقابلے میں بھی اس کا کوئی رول نہیں ہے. تو پھر ایک ایسا بڑے سے بڑا اجتماع جس کا کوئی نقصان نہ قرآن کے دشمنوں کو ہے نہ اللہ کے دشمنوں کو ہے، اللہ کے دشمنوں اور قرآن کے دشمنوں کی نگاہ میں اس سے زیادہ بہتر اجتماع اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو سپورٹ ملے گی. لیکن اگر آپ کے معاشرے میں دو بندے متحرک ہو جائیں، فعال ہو جائیں، اپنی فکر لوگوں کے درمیان انجیکٹ کرنا شروع کر دیں اور ان کو بیدار کرنا شروع کر دیں کہ تم علی کے شیعہ ہو، اگر اپنی فکر ان جوانوں کے درمیان انجیکٹ کر کے انہیں علی کا شعور عطا کرنا شروع کر دیں، شعور علوی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، شعور علوی کے نتیجے میں ہی مصلحتوں کی پہچان ہوتی ہے، دشمن کی شناخت ہوتی ہے، دوست کی شناخت ہوتی ہے، اپنے اور پرائیوں کی لائنیں الگ الگ ہو جاتی ہیں. بعض لوگ اپنوں کے لباس میں پرائے ہوتے ہیں اور بعض لوگ پرائیوں کے لباس میں اپنے ہوتے ہیں. شعور علوی نہ ہو، بصیرت علوی نہ ہو، تو پھر سب کو ہم اپنا سمجھتے ہیں اور سب کو ہم دشمن سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں وہ معیارات نہیں ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس معیار علوی آ جائے، شعور علوی آ جائے، تو نتیجہ واضح ہے. آج اگر خرم زکی ہوتا ہمارے درمیان تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے درمیان نہ بیٹھا ہوتا، کسی کال کوٹری میں ہوتا. اس کا نام بھی مسنگ پرسنز میں ہم شمار کرتے کہ بھئی وہ بھی ایک عرصے سے غائب ہے. کیوں؟ جو بھی معاشرے میں متحرک ہوگا وہ مس کیا جائے گا، اس کو اٹھایا جائے گا، اور اگر اٹھایا نہ جا سکے تو پھر بھیج دیا جائے گا وہاں جہاں سے وہ واپس نہیں آ سکتا. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے دین کے دشمنوں کو پتا ہے کہ کون خاموش ہوتے ہوئے بھی ان کے عزائم کی راہ میں سب سے بڑا خطرہ ہے، اور کون بولتے ہوئے بھی ان کی راہ میں پھول نشاور کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کے اہداف کے حصول میں ان کا ممد اور معاون ہے. اس لیے لوگوں کے ظواہر پر نہ جائیے، لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر آپ معیارات نہیں بنا سکتے. آج کے دور میں ابو ذروں کی ضرورت ہے، اگرچہ ان کی تعداد کم ہے. آپ ذرا غور کیجیے گا، تھوڑا سا سوچئے گا کہ اسی شہید کی زندگی کی بارز ترین خصوصیت کیا تھی؟ اس کا نظریہ. مجھے یاد ہے آدھی رات میں 2:30 بجے 3 بجے 4 بجے بندہ مجھے فون کرتا، فلان جگہ ایسا ہوا، ایسا کیوں ہوا ہے؟ بھائی دنیا میں، اسی پاکستان کے اندر،
اسی پاکستان کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں شیعہ ہیں, کسی اور کو یہ احساس نہیں ہے یہ کیڑا صرف تمہیں کیوں کاٹتا ہے, اس لیے کہ میرے اندر ایک درد ہے, میرے اندر ایک شعور ہے جو مجھے سونے نہیں دیتا, میری آگہی ہی میری دشمن ہے, میرا شعور میرا دشمن ہے جو میرے بدن کو ریسٹ کرنے نہیں دیتا بلکہ بدن سے کہتا ہے کہ روح زندہ ہے تو روح کا ساتھ دو, اور ہمیشہ بیدار رہتے ہوئے دین کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے رہو, یہ اس کے شعور کی سزا ہے. جو بھی شعور رکھتا ہوگا وہ ہمیشہ طاغوت کے مقابلے میں اسی طرح سے اپنا عمل دکھائے گا. امیر معاویہ نے جب یزید کو اپنی جگہ جانشین کے طور پر معین کرنا چاہا تو اس سے کیا کہا, مختلف لوگوں کا تعارف کروایا, میں باقیوں کی طرف نہیں جاتا, کہا کہ فلان کو اتنے پیسے دو رام ہو جائے گا, فلان کو دعوت پہ کھانے پہ بلاؤ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اس کی قیمت اتنی ہی ہے, فلان شخص کو تحفے تحائف بھیج دینا, وہ اپنے گھر ہی میں رہے گا باہر آئے گا ہی نہیں. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ عوام کے بارے میں نہیں, عام مدنی اور مکی مسلمانوں کے بارے میں نہیں, بلکہ ان شخصیات کے بارے میں جن کی طرف لوگ دیکھتے تھے کہ ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے, ان کا موقف کیا ہوتا ہے, اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور اسی کو لوگ فالو کرتے تھے. یہ خواص کے بارے میں ہے, عوام کے بارے میں نہیں. امیر شام جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو پھر ان افراد کی شناخت بیان کرتا ہے, یہاں تک کہ حسین ابن علی کا تذکرہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے, حسین ابن علی نبی کریم کی آغوش کے پالے ہوئے ہیں, حسین ابن علی کی رگوں میں علی و فاطمہ کا خون ہے, نہ وہ پیسوں سے بک سکتے ہیں اور نہ تمہاری دھمکیوں سے, اس لیے یہ یاد رکھنا کہ ان سے طلب بیعت کے معاملے میں بہت محتاط رہنا, اگر وہ ایک دفعہ نکل آئے تو پھر تمہارے اقتدار کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہی بن سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امیر شام کو بھی حسین کی بصیرت کی شناخت تھی کہ حسین ظواہر سے دھوکا نہیں کھاتے, لہذا جب حسین میدان کربلا کی طرف سفر کے لیے نکلے ہیں شعبان کے ایام ہیں تو انہوں نے دعوت تو سب کو دی ہے نا, بتایا تو سب کو ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں. حسین کا ساتھ دینے والے کتنے لوگ تھے جبکہ وہ سب کے سب مسلمان تھے, سب کے سب نمازی تھے, سب کے سب روزہ دار تھے, سب کے سب حاجی تھے, سب کے سب بعض اوقات تہجد کی نمازوں کے پابند نظر آتے تھے, قرآن پڑھنے والے تھے, لیکن اپنے وقت کی نہ نزاکت کی شناخت ان کے اندر تھی, نہ دشمن کی شناخت ان کے اندر تھی, نہ دوست کی شناخت ان کے اندر تھی, نہ دین کی مصلحتوں کے حوالے سے ان میں اتنا شعور تھا کہ وہ دین کی مصلحتوں کو سمجھتے کہ اس کے نتیجے میں کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اسی بے بصیرتی کی سزا دیکھیں اور اس بصیرت کی سزا دیکھیں, دونوں کی سزائیں معین ہیں. حسین ابن علی اور آپ کے 72 ساتھیوں کو جو سزا ملی وہ یہ ہے کہ گردنیں کٹ جائیں اور سر نیزوں کے اوپر بلند ہو, لیکن اس سزا کے نتیجے میں, چونکہ یہ سزا اسی شعور کا نتیجہ ہے, اس سزا کے نتیجے میں یہ خون حسین اور سر حسین نے اللہ کے پیغام کو وہاں وہاں پہنچا دیا کہ گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ یزیدیت کی نفرت میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ ابھی میں جب آپ کی طرف آ رہا تھا اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم نے مجھے فون کیا, ابھی جن کو ہم اور آپ وہابی کہتے ہیں, کہنے لگے کل رات کو میں فیصل آباد میں تھا, ایک بہت بڑا اجتماع تھا اور سارے اہل حدیث تھے, وہاں پر ایک ہی نعرہ سب سے زیادہ گونجا, وہ نعرہ کیا تھا, حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ جیسے جیسے گزرتا چلا جائے گا لوگوں کے شعور میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, انسان جتنا ترقی کرتا چلا جائے گا اس کے شعور میں اضافہ ہوگا, شعور میں اضافہ ہوگا تو دشمن کی شناخت ہوگی, شعور میں اضافہ ہوگا دوست کی شناخت ہوگی, پھر وہ اقلیت اکثریت میں بدل جائے گی. طول تاریخ میں آپ دیکھ لیں, پوری تاریخ میں ہر دور میں مکتب اہل البیت کے ماننے والے تعداد کے لحاظ سے ہمیشہ کم رہے, لیکن اس قلت تعداد کے باوجود نہ ان کا ہدف کمزور ہوا نہ ان کی دعوت کا عمل کمزور ہوا. جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا حامیوں میں اضافہ، شعوری طور پر بھی اضافہ، کمی حوالے سے بھی اضافہ، کیفی حوالے سے بھی اضافہ، کیفیت میں بھی اور کمیت میں بھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شعور کا سفر ہے، یہ ادراک کا سفر ہے، یہ تفکر اور دلیل کا سفر ہے. دلیل کے سفر میں کبھی بھی کوئی شخص شکست نہیں کھاتا، چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. بدن کا مرنا تو موت نہیں ہے، بدن کا مرنا انتقال ہے. لیکن جن لوگوں میں بصیرت نہ ہو، جن لوگوں میں شعور نہ ہو، وہ اسی بے بصیرتی اور بے شعوری کی سزا بھی پاتے ہیں. ان کے جسم تو بچتے ہیں، نہ ان کی فکر زندہ بچتی ہے اور نہ ان کا مسلک اور ان کا پیغام زندہ بچتا ہے. نتیجہ ذلت ان کے مقدر میں لکھی جاتی ہے، ذلت. جن لوگوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا مدینہ سے نکلتے ہوئے، مکہ سے نکلتے ہوئے، ان کا کیا حال ہوا؟ آپ نے تاریخ میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں علماء سے سنا ہوگا، تاریخ ذرا خود بھی جا کر پڑھیے کہ 61 ہجری کے بعد یہ جو 3 سال یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کے پاس رہے، ان 3 سالوں میں پہلا سال کربلا کے واقعے کا، دوسرا سال مکہ کے واقعے کا، اور تیسرا سال مدینہ کے واقعے کا. اور وہی لوگ جنہوں نے مدینہ میں حسین کو مشورہ دیا تھا کہ اے اللہ کے رسول کے اکلوتے اور پیارے فرزند، آپ نے اگر جانا ہی ہے تو بچوں کو چھوڑ کر جائیے، اکیلے جائیے، مردوں کا لشکر بنا کر جائیے. بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ مطالبہ تھا نا، اور روکنے کی کوشش تھی نا. حسین فرماتے تھے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھیں ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے، دل کے اندھے ہو تم لوگ. نتیجہ دیکھ رہے ہیں. صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ٹائم کافی ہو گیا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ سب تھکے ہوئے ہیں، لیکن ذرا اپنی تھکن دور کیجئے اور عبادت میں شامل ہوئیے، اس عبادت میں جس کا حکم اللہ نے دیا اور کہا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا، آج تاریخ ان تمام کے تمام لوگوں کو یک بیک نام لے کر اپنی پیشانی کا تاج بناتی ہے، اور انسان من حیث انسان ان کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما قرار دیتا ہے. ایک ایک فرد، چاہے وہ جون جیسا غلام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حر جیسا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، جو آخری وقت میں حسین کے کیمپ میں آتا ہے اور پہلا شہید بھی ہو جاتا ہے، تاریخ نے ان کو یہ صلہ دیا. اور نتیجہ یہ ہے کہ آج 1400 برس گزر گئے، وہ سب کے سب دنیا کی نگاہ میں انسانی تاریخ کے ہیرو ہیں، صرف شیعوں کے نہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں، انسانی تاریخ کے ہیرو. اور ان کے مقابلے میں جو لوگ نہیں آئے، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، ان کو کتنا عرصہ جینے کو مل گیا، اور وہ بھی عزت سے جینے کو. اگلے ہی سال جب مکہ پر حملہ ہوا تو مکہ کے مرکز یعنی خانہ کعبہ کو منجنیقو سے نشانہ بنایا گیا، خانہ کعبہ کو جلا دیا گیا. مسلمانوں، صحابیوں، تابعین اور تبع تابعین کا قتل عام کیا گیا. مدینہ کے حوالے سے جب یزید سے پوچھا گیا تو یزید نے کہا کہ مدینہ تم پر حلال ہے. ذرا تصور کیجئے گا، میں نہیں کہتا، کوئی شیعہ نہیں کہتا،
تمام مورخین نے لکھا کہ مدینہ پر جب یزید کے فوج نے یلغار کر دی تو عزتیں باقی نہیں بچیں، بیٹیاں باقی نہیں بچیں، حرم باقی نہیں بچے، گھر باقی نہیں بچے، دس ہزار سے زیادہ، دس ہزار سے زیادہ مسلمان، موحد، کلمہ گو، قرآن کے قاری، حافظ حدیث اور حافظ قرآن تہے تیک کر دیے گئے اور لاشوں کے انبار لگ گئے، دس ہزار، یہ تمام مورخین نے لکھا ہے۔ اور دوسری طرف چلو ٹھیک ہے، ان کے ہاتھوں شہید ہو گئے، ہم کہتے ہیں شہید ہو گئے اس لیے کہ دین کی وجہ سے شہید ہوئے، لیکن حسین کا ساتھ نہ دینے والوں کی عزتیں بھی نہیں بچتی۔ تاریخ نے لکھا کہ اس ایک سال میں ان لشکر یزید کے سپاہیوں کی یلغار کی وجہ سے جو بچیاں حاملہ ہوئی اگلے سال 1000 سے زیادہ غیر شادی شدہ دوشیزاؤں نے حرام کے بچے جنم دیے۔ مورخین نے لکھا ہے، کس کے مقدر میں ہے یہ؟ اس کے مقدر میں جو بے بصیرت مسلمان ہو۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے کہ میدان عمل میں وہی سرخ روح ہے جس کے اندر شعور ہے، بصیرت ہے، حمیت ہے، شجاعت ہے، اور ان سب کے ساتھ استقامت اور مقاومت ہے۔ مقاومت نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہمت ہار جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جو ٹوٹ جاتا ہے وہ گر جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے۔ اہل البیت کو توڑنے کی کوشش کی گئی، توڑنے کی، لیکن وہ ٹوٹے نہیں، لاشوں کے انبار لگ گئے وہ ٹوٹے نہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی لیکن وہ ٹوٹے نہیں۔ آپ ذرا امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیے، کہا جاتا ہے 14 سال۔ ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے، صعوبت 14 سال، لیکن 14 سال ختم ہوئے، دیکھا کوہ استقامت ہے، لمحے کے لیے بھی توڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جب ٹوٹے نہیں تو پھر توڑ دیا گیا اور کاٹ دیا گیا، یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ تو نے تاریخ تشیعوں کی اس حوالے سے اتنی تابناک، روشن اور منور ہے کہ پوری تاریخ کے پڑھنے والے قاریوں کی نگاہ میں مکتب علی استعارہ ہے استقامت کا، استقامت کا، استقامت کا استعارہ۔ برداشت بھی استقامت کا مطلب کبھی بھی صبر کر کے گھر بیٹھنا نہیں ہے۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ جو صبر، صبر علوی ہے، وہ یہ ہے کہ دشمن کی یلغار کے سامنے اس چوٹ اور اس ضرب کو برداشت بھی کرو اور میدان چھوڑو بھی نہیں، میدان نہ چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ صبر علوی، شعور علوی اور بصیرت علوی ہے۔ آج کے دور میں اس کی زندہ مثال ہے، زندہ مثال ہے۔ اس وقت ذرا غور کیجیے گا، پوری دنیا کے اندر جو جد و جہد ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سیاسی اسلام کو نشانہ بناؤ، سیاسی اسلام، اسلام کو گویا اہل مغرب نے، چونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے ارد گرد اس کی برگشت اہل مغرب کی طرف ہوتی ہے، چونکہ غلبہ ان کی فکر کا ہے، اہل مغرب نے سیاسی اسلام اور غیر سیاسی اسلام کو تقسیم کر رکھا ہے۔ جو غیر سیاسی اسلام ہے اس کو سینے سے لگایا ہے اور سیاسی اسلام کو نشانے پر رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی اسلام ان کے مقصد اور اہداف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
اور غیر سیاسی اسلام ان کے مقاصد کی تکمیل میں ممد اور معاون ہے. لہذا غیر سیاسی اسلام کی تشہیر بھی کرو, سپورٹ بھی کرو, پیسہ بھی دو اور ان کو رستے پر بھی لگاؤ. اور اب دوسری طرف جو سیاسی اسلام ہے, سیاسی اسلام کو پھر تقسیم کرو دو حصوں میں. ایک وہ سیاسی اسلام جو مغرب کے سہارے اپنے سیاسی ایجنڈے کو میدان عمل میں نافذ کرنا چاہتا ہے, اور ایک وہ سیاسی اسلام جو مغرب کے مقابلے میں اللہ کے نظام کا نفاذ چاہتا ہے. دونوں کو الگ کرو. جن لوگوں کا ذہن اس بات کی طرف متمائل ہے طول تاریخ کے مشاہدے کے نتیجے میں کہ ہمیشہ حکمرانوں کا سہارا لے کر دین کے نفاذ کی طرف بڑھو, تو وہ ہمیشہ اس نفاذ اسلام کی سیاسی تحریک میں اپنے زمانے کے حکمرانوں کے نہ صرف کاسلیز رہے بلکہ ان کے مقاصد کی تکمیل میں بھرپور طور پر انہوں نے حصہ بھی ادا کیا. جو لوگ تھک گئے ہیں وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. جو لوگ تھک گئے ہیں وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. کیا میں یہ حسن ظن رکھوں کہ سارے لوگ فریش ہیں اور تھکے ہوئے نہیں ہیں؟ حسن ظن کے لیے کہہ رہا ہوں, حسن ظن رکھوں. جو لوگ نہیں تھکے ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. اب یہ دیکھیں طول تاریخ میں, نام لینا مناسب نہیں ہے چونکہ پھر فرقوارانہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور یہ مناسب نہیں ہے کسی بھی صورت میں, ہمارے نظریے کے خلاف بھی ہے, لیکن یہ ایک حقیقت تو ہے نا کہ بعض تاریخ کے ادوار ایسے ہیں جس میں کسی خاص فکر کی ترویج کے لیے حکمرانوں کا سارا پیسہ خرچ ہوا اور اس نے غلبہ بھی پایا. کس عنوان سے؟ اللہ کے دین کی نصرت کے عنوان سے. لیکن پیسہ کس کا؟ اللہ کے دشمنوں کا. اللہ کا دشمن جب پیسہ دیتا ہے تو وہ اللہ کے دین کی ترویج پر خرچ نہیں ہوتا بلکہ اس کی راہ روکنے پر خرچ ہوتا ہے, اگرچہ بظاہر نظر آئے کہ یہ اسلام کی ترویج ہو رہی ہے. اس لیے ہمارے ہاں فقہ میں, فقہ اہل البیت میں, مسجد جب بنائی جائے گی تو مسجد کی زمین حلال کی ہونی چاہیے حرام کی نہیں. مسجد کی تعمیر میں جو اینٹ گارا استعمال ہوگا وہ حلال کی کمائی کا ہونا چاہیے حرام کا نہیں. لہذا رشوت کے پیسوں سے اب مسجد نہیں بنا سکتے, اسی طرح جس طرح سے حرام کے پیسوں سے مسجد نہیں بن سکتی, اسی طرح سے اگر کوئی کافر پیسہ دینا چاہے تو کافر کے پیسوں سے نہ قرآن چھپ سکتا ہے نہ ہی مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے. اگر وہ کافر اتنا ہی مہربان ہے تو پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ پیسے کیوں دے رہا ہے؟ پیسے دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد چاہتا ہے جو بظاہر مسجد خدا ہو اور باطن میں مسجد ضرار ہو. واضح ہے اور ایک شعور کا پیغام ہے. اگر آپ اسی خطے کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو گزشتہ 40 سالوں کے حوالے سے دیکھیں, جو یہاں پر تحریک چلی نفاذ اسلام کی اور جہاد افغانستان کے عنوان سے, جہاد افغانستان ہو یا طالبان تحریک ہو, اس میں سب سے زیادہ پیسہ کس کا خرچ ہوا؟ امریکیوں کا, برطانویوں کا, فرانس کا, مغربی تمام ممالک کا, سب سے زیادہ پیسہ ان کا خرچ ہوا. اور عنوان کیا تھا؟ اسلامی جہاد. عنوان کیا تھا؟ اسلامی جہاد. مقابلہ کس سے تھا؟ کمیونزم سے. کمیونزم سے مقابلہ کسی عیسائی کے بس کی بات نہیں تھی, کسی یہودی کے بس کی بات نہیں تھی. اب اگر کمیونزم کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا تو وہ صرف اور صرف اسلام کی تلوار سے, جس طرح سے یزید ابن معاویہ نے کیا تھا. اسلام کی تلوار سے اسلام کا سر جدا کیا تھا, اسلام کی تلوار سے اسلام کا سر. دیکھیں خلیفۃ المسلمین تھا نا, خلیفت المسلمین کی حیثیت سے اس کی تلوار گویا اسلام کی تلوار ہے، لیکن چل کس پر رہی ہے؟ کافر پر نہیں، اسلام پر۔
یہاں پر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، نہیں دیکھی تو نیٹ پہ جا کے تلاش کیجئے، آپ کو وہ ویڈیوز ملیں گی کہ برطانیہ کی وزیراعظم اس زمانے میں تھیچر تھی، وہ آتی ہے اور آپ کے قبائلی علاقوں میں لیکچر دیتی ہے اسلام اور قرآن کی نگاہ میں اسلامی جہاد کس کو کہتے ہیں، اسلامی جہاد، اور لوگوں کو اسلامی جہاد پر لگا دیتے ہیں۔ امریکی صدر آتا ہے، اسلامی جہاد پر لوگوں کو لیکچر دیتا ہے۔
جہاد اسلامی کا جو نصاب تیار ہوتا ہے، اسلامی جہاد کا، قرآنی جہاد کا، وہ نصاب کہاں پر تیار ہوتا ہے؟ امریکن یونیورسٹیوں میں۔ وہاں پر تیار ہوتا ہے، تیار کرنے والے یہودی اور عیسائی مفکرین ہیں، اور نصاب تیار کر کے اردو اور پشتوں میں اور حتی فارسی میں چھاپا جاتا ہے، اور اس ملک کے ان غریب اور بظاہر دین کا درد رکھنے والے عام سادہ لوگ لیکن بے بصیرت مسلمانوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور وہ امریکہ کے دفاع کے لیے اسلام کا جہاد لڑتے ہیں اور اپنی جانیں گنواتے ہیں۔
آج یہ جو آپ کو داعش، النصرہ، احرار الشام اور متعدد عرامین سے آپ کو لشکر کے لشکر ملتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟
وہی لوگ جو بظاہر،
اگر آپ ان کے جوانوں کو دیکھیں تو ان کے جوانوں کی نیتوں پر مجھے ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ وہ اسلام دوست ہیں۔ اسلام کا شوق ہے، اسلام کی محبت ہے، لیکن صرف محبت کافی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ذرا آپ بولیے نا، محبت صرف کافی ہے یا نہیں؟
محبت اگر کافی ہو تو پھر ستیاناز ہو جاتا ہے۔ محبت کے ساتھ بصیرت اور شعور لازم ہے۔
بصیرت اور شعور نہ ہو تو آپ کی جذباتی محبت آپ کو امریکیوں کا تلوار بنا دیتی ہے قرآن کو کاٹنے اور اہل قرآن کو کاٹنے کے لیے۔
لہذا اسی بصیرت کا فقدان ہے
کہ سیریا میں بہت سارے داعش کے لوگ جب پکڑے گئے اور ان سے کہا گیا کہ اب ہم تمہیں مارنے والے ہیں تو کہتے تھے ذرا جلدی ماریں۔ پوچھتے تھے بھائی کیوں تم جلدی مرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ مغرب کا وقت قریب ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے جلدی سے قتل کرو تاکہ میں جا کر رسول اللہ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ سکوں۔
یہ کیا ہے؟ اندھی وہ محبت جس میں بصیرت نہیں ہے کہ میں اگر میدان میں لڑ رہا ہوں تو آیا رسول اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہوں یا اس کے خلاف لڑ رہا ہوں، یہ بصیرت ہے۔ اسی بصیرت کا فقدان علی کو تنہا کر دیتا ہے، اسی شعور اور بصیرت کا فقدان امام حسن مجتبی علیہ السلام جیسی ہستی کو میدان عمل میں تنہا کر دیتا ہے، نتیجتاً آپ کو صلح نامے پر سائن کرنے پڑتے ہیں۔
مسلمان ہیں لیکن بے بصیرت۔ آج کے دور کے چیلنجز کو اگر دیکھیں تو آج بے بصیرت مسلمانوں کے مقابلے میں اور ان مسلمانوں کے مقابلے میں جو ہمیشہ اسلام کے اس سیاسی طرز تفکر کے نفاذ کے لیے سلاطین اور طاغوتی طاقتوں کا سہارا لیتے تھے، اب ایک ایسا طبقہ وجود میں آ چکا ہے جس کی اصل علی کا گھر ہے، جس کی اصل فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خطبے ہیں، جس کی برگشت کربلا کے شہداء کے خون کی طرف ہے، جس کی برگشت باقی تمام ائمہ کی سیاسی اور شعوری جد و جہد کی طرف ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب ایک ایسا طبقہ وجود میں آ گیا ہے جس میں بصیرت بھی ہے، طاقت بھی ہے اور پیغام بھی ہے۔ لہذا اب ان لوگوں کو بدن کے قتل کرنے سے آپ ختم نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ مسنگ پرسنز کی بات ہو رہی تھی، آپ یہ دیکھیں اس وقت جو ہے آپ کے کراچی میں ایک موومنٹ بھی چل رہی ہے، پر اللہ کرے جتنے بھی مسنگ لوگ ہیں وہ جلد سے جلد واپس آ جائیں۔ لیکن ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ان کا جرم سیریا جا کر داعش سے لڑنا ہے۔ اگر یہی جرم ہے تو پھر یہ تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اگر یہ جرم ہے تو اس کو تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ داعش نہ آپ کے دوست ہیں اور نہ ہمارے دوست ہیں، داعش کی جو کارکردگی یہاں پر ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو پھر آپ کو مشکل تو نہیں ہونی چاہیے. اگر کل خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ مکہ مکرمہ پر اور مدینہ منورہ پر داعش کا حملہ ہو جائے, قبضہ ہو جائے, اور وہ جسارت کرنا چاہیں قبر نبی کے ساتھ یا قبر بقی قبور بقی کے ساتھ, تو کیا آپ اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموش بیٹھیں گے یا نہیں؟ اگر خاموش بیٹھیں گے تو مجھ میں اور آپ میں آپ سے زیادہ بے غیرت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. چونکہ یہ ہماری ناموس کا مسئلہ ہے, ناموز کا مسئلہ. اگر مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ اور قبور بقی ہماری ناموز کا مسئلہ ہے تو یہی ناموز کا مسئلہ کربلا اور نجف میں بھی ہے اور دمشق میں بھی ہے. لہذا اگر کوئی شخص پاکستان سے جاتا ہے اور وہاں پر داعش سے لڑتا ہے, شہید ہوتا ہے تو پہنچ گیا اپنے رب کی طرف, اگر بچ جاتا ہے تو پھر اس پر اتنی سختی کیوں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ کیا اس نے چوری کیا ہے؟ کیا اس نے جرم کیا ہے؟ کیا وہ امریکی ایجنڈے سے انحراف کے جرم میں آپ کے ہتھے چڑھ جاتا ہے؟ جو لوگ امریکی ایجنڈے کے تحت جاتے ہیں ان کو تو کچھ نہیں کہا جاتا. میں نے ایک بہت بڑے جہادی لشکر کے سربراہ سے ایک دن ایسے ہی 3 سال پہلے تقریباً 3 یا 4 سال پہلے ایسے ہی چلتے چلتے پوچھ دیا کہ بھائی یہ بتاؤ کتنے لوگ تم نے سیریا بھیجے ہیں؟ تو میری طرف دیکھ کے مسکرایا اور کہا کہ آپ کا کتنا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا 4,000 5,000. کہا اوہ آپ تو بہت چھوٹی فگر بتا رہے ہیں, ہم نے بہت بڑی تعداد میں بھیجا ہے, بہت بڑی تعداد میں. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں سے لشکر کے لشکر سیالکوٹ کے ایئرپورٹ سے, فیصل آباد کے ایئرپورٹ سے جہازوں میں بھر بھر کر اردن, ریاض اور انقرہ اور استنبول کی فلائٹس میں اور ان کے ایئرپورٹس میں اتارے گئے, یہ لوگ کس کی حمایت سے, کس کے اشارے سے, کس کی فنڈنگ سے, کس کی حمایت کے لیے گئے؟ ان لوگوں پر سختی کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پالیسیز ایسی رہیں جس کے نتیجے میں ہم آج اس بند گلی میں پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم اس بند گلی سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں. بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کی کوئی پاکستان کے اندر کوئی ایسی سرگرمی تھی, لیکن جتنے بھی لوگ چھوٹ کر آ گئے انہیں آپ نے 12 مہینے رکھا, سال رکھا, بعض کو 1.5 سال رکھا, بعض کو 16 مہینے رکھا. اگر کوئی ایسی بات تھی تو وہ عدالتوں میں پیش کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قوم کو مورلی اتنا نیچے لانا چاہ رہے ہیں کہ اجتماعی میدان میں کوئی بھی کھڑا نہ ہو. لیکن یاد رکھیے, جس قوم کے جوانوں کے اندر کربلائی اور اکبری شعور پیدا ہو وہ کٹ مرنے کو تیار ہوں گے لیکن میدان چھوڑ کر پیچھے نہیں جائیں گے. آج جس شہید کی برسی کے لیے ہم جمع ہیں وہ شہید ان بابصیرت ترین افراد میں شامل ہے جس نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ دین کی ترویج اور دین کے شعور کو عام کرنے میں صرف کیا ہے. لہذا آپ دیکھیے اس کا تعلق کہاں کہاں سے ہے, کہاں کہاں اس کی آواز پہنچتی ہے, اور کون سے ایسے باشعور طبقات ہیں جو اس کی اس سوچ کو لے کر چلتے ہیں. وہ خود کسی تنظیم کا رکن نہیں ہے لیکن اس کی فکر ایک بہت بڑی تعداد میں اب بھی زندہ ہے اور موجزن ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے شعور کا پیغام دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کو انہوں نے حصوں میں تقسیم کیا, اور ایک وہ اسلام جو سلاطین کے پیسوں سے اسلام کی ترویج اور اسلام کے نفاذ کی بات کرتا ہے, جس کی ابھی تائید اور جس کا اقرار بن سلمان نے کچھ دن پہلے اپنے انٹرویو میں کیا. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ امریکیوں کے کہنے پر کس طرح سے اسلام کی ترویج ہوئی اور کون لوگ اس کے کام آئے, چاہے کسی بھی طبقے فکر سے ہو, لیکن اس پوری موومنٹ کے اندر گزشتہ 5 دہائیوں کو آپ مد نظر رکھیے, اس پوری موومنٹ کے اندر ایک طرز تفکر اور ایک آئیڈیالوجی ایسی ہے جس نے جو بھی کیا شعوری طور پر کیا, کسی کا آلیہ کار بن کر نہیں کیا, اپنے نظریے کی بنیاد پر کیا. اس لیے 40 سال پہلے جو نظریہ رکھتا تھا آج بھی اسی نظریے پر کھڑا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہیں جو خمینی کے بیٹے تھے, جو ائمہ اطہار کے اس شعوری مکتب کے بیٹے تھے, جنہوں نے ائمہ اطہار کی سیاسی اس مومنٹ سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہم جس رستے کا انتخاب کریں اس کی جڑیں کربلا میں ملنی چاہیے, دنیا میں نہیں. لہذا 40 سال گزر گئے. آپ نے, میں ابھی آپ کو اگر انگلیوں پہ بھی گنوانا چاہوں تو درجنوں ان مجاہدین کے نام گنوا سکتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں, جنہوں نے توبہ کی اور کہا کہ ساری جنگ میں ہم خطا پر تھے, ہم آلے کار تھے, ہم ڈالروں کے لیے استعمال ہوئے, نیتیں ٹھیک تھیں, لیکن پیچھے دیکھا تو پتا چلا کہ یہودی ہمارے پیچھے تھے. لیکن علی کے بیٹوں کے حوالے سے اب ایک ایسا جوان پوری اس 40 سالہ مومنٹ میں انقلاب امام خمینی کے بعد سے آج تک ڈھونڈ نہیں سکتے, جس نے جان دی ہو, مان دیا ہو, جسم کی قربانی دی ہو, مجاہدت کی ہو, میدان میں کھڑا ہوا ہو, لیکن آج یہ کہے کہ جو کچھ ہم نے کیا غلط تھا, ہمارے پیچھے اسلام نہیں تھا, کفر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مکتب اہل البیت جو شعور دیتا ہے وہ شعور انسان کو زندگی کے آخری لمحے میں بھی میدان میں کھڑا رکھتا ہے, چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ رہ جائے. فرق یہ ہے. تو اس لیے شعوری اسلام کی تلاش میں رہے, بے شعور اسلام کی نہیں. آپ یہ دیکھیے نا کہ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جاری تھی, ایک شخص آیا میدان جنگ میں, دیکھا ایک طرف حضرت ام المؤمنین عائشہ ہیں, حضرت طلحہ ہیں, حضرت زبیر ہیں, بڑے بڑے نام, زبیر جن کو سیف الاسلام کا لقب ملا ہے, چھوٹا نام نہیں ہے. دوسری طرف حضرت ام المومنین یعنی نبی کریم کی زوجہ, معمولی شخصیت نہیں ہے. اور ادھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کے ساتھ عمار یاسر جیسے لوگ. پریشان ہوا, آیا امیر المومنین کی بارگاہ میں, اے امیر المومنین میں پریشان ہوں کہ آپ حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں, چونکہ وہاں پر اتنی بڑی شخصیات اور آپ کے ہاں بھی اتنی بڑی شخصیات, میں جاؤں تو کہاں جاؤں. یہ میں بیان کر رہا ہوں ان تماشائیوں کے لیے جو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا یہ سچ ہے یا وہ سچ ہے, اس لیے دونوں سے بیزار. نہیں, غلط. دونوں سے بیزار کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں شعور نہیں ہے, آپ میں عقل نہیں ہے. عقل ہوتی تو آپ دونوں سے بیزار نہ ہوتے. کہا امیر المومنین سے مخاطب ہوا, امیر المومنین نے فرمایا کہ لا یعرف الحق باقدار الرجال, لوگوں اور افراد کے قد کاٹ کو دیکھ کر حق اور باطل کو پہچانا نہیں جا سکتا. یہ نہ دیکھو کہ فلان بڑا نام ہے اس لیے وہ حق پر ہوگا, نہیں. کیا کروں؟ کہا اعرف الحق تعرف اہلہ واعرف الباطل تعرف اہلہ. حق کے معیارات کو پہچان لو, جب معیارات تمہارے ہاتھ میں ہوں گے تو خود بخود پہچان جاؤ گے کہ ان معیارات پر یہ پورا اترتا ہے یا وہ پورا اترتا ہے. اس لیے علی کو بھی نہ دیکھو, معیار حق کو دیکھو. معیار حق اللہ نے کیا بتایا ہے اور قرآن کریم نے کیا بتایا ہے, رسول کریم نے کیا بتایا ہے. آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے. ذرا سوچئے, عزاداری سید الشہداء کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ فکر کربلا, حریت کربلا, شجاعت کربلا, استقامت کربلا, شعور کربلا, بصیرت کربلا کو آپ انسان تک منتقل کر دیں تاکہ انسان تمام مسلکی دیواروں کو ڈھا کر حسین کے پرچم تلے کھڑا ہو سکے ظلم کے خلاف. پیغام کربلا یہ ہے. عملی طور پر دیکھیے کتنے لوگ اس پیغام کے ساتھ کربلا کے عشق میں میدان میں اترتے ہیں. لہذا لہذا خرم زکی جیسے لوگوں کو آپ اس پیرامیٹر اور اس آئینے میں دیکھیے کہ اس کی بصیرت کتنی زیادہ تھی کہ اکیلا رہ گیا لیکن جہاں گیا وہاں پر حب علی، عشق علی اور بصیرت علی کے بیج بوتا چلا گیا۔ چھوٹی سی مثال دوں، یہی ابو ذر جن کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، جب مدینہ میں بہت زیادہ ان کی وجہ سے ریزسٹنس پھیلی، مشکلات پیدا ہوئی اور سونے کی اینٹوں کو کلہاڑیوں سے کاٹ کر تقسیم کرنے والے صحابہ کرام کے لیے زندگی سخت ہو گئی، چونکہ ابو ذر قرآن کے شاگرد ہیں، اٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مال، یہ جو مال و زر ہے یہ لوگوں کا ہے، تمہاری جیب میں کیوں ہے؟ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، تم نے اس کو کیوں اپنایا ہوا ہے؟ اور بھی بہت ساری باتیں۔ آخر کا جب خلیفۃ المسلمین تنگ ہوئے تو ان کو کہا کہ تمہیں ہم بدر کرتے ہیں، شام چلے جاؤ۔ خیال یہ تھا کہ جب شام جائے گا تو دور دراز کا علاقہ ہے، سختیوں میں بھی ہوگا، کوئی جاننے والا بھی نہیں ہوگا، نتیجتاً وہیں پر مر کھپ جائے گا، بات ختم۔ لیکن جب اس کو بھیجا گیا تو کس طرح سے، ایک بے پالا اونٹ کے اوپر سوار کر کے، جن لوگوں نے اونٹ کی سواری 5 منٹ کی ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ اگر پالان نہ ہو اونٹ کے اوپر تو پھر سواری کرنے کا مزہ کیا ہے۔ شام تک پہنچتے پہنچتے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر کے ران کا گوشت پگھل چکا تھا اور خون باہر آتا تھا، صرف نماز کے اوقات میں اتارتے تھے، پھر دوبارہ سوار کرتے تھے اور چل سو چل۔ شام پہنچے، امیر شام کے مقابلے میں پھر خاموش نہ رہے، بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے، جہاں جہاں موقع ملا بولتے رہے۔ اب پریشان کہ بھائی ایک مصیبت سے انہوں نے جان چھڑائی، ہمارے گھرے ڈال دی، کوئی اور رستہ تلاش کرو، کوئی اور رستہ تلاش کرو۔ کیا کیا؟ کہا کہ ہم اس کو کسی ایسے علاقے میں بھیج دیتے ہیں جہاں پر کوئی جاننے والا نہ ہو، یہاں پر تو خیر بہت بڑی تعداد میں صحابہ بھی موجود ہیں۔ کہا کیا کریں؟ کہا کہ بالبک بھیج دو، دمش سے بالبک کا رستہ کم از کم، یعنی اگر آپ پیدل چلے اس زمانے کے اونٹوں کے مطابق 10 سے 15 دن میں آپ پہنچتے۔ سوار کیا، کہا کہ لے جاؤ اس کو، بالبک پہنچا دیا۔ بالبک پہنچے، بات صحیح تھی کہ وہاں پر کوئی جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ اب وہاں پر ابو ذر نے کیا کیا؟ وہی کام جو آج کے زمانے میں آپ کے دوست اور شہید خرم زکی نے کیا۔ وہ کیا؟ لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا، لوگوں کے اندر جہالت کو پھاڑ کر انہیں شعور کی ایک نئی زندگی دینا، انہیں آہستہ آہستہ حق سے روشناس کروانا اور حق سے جوڑنا۔ کیا کیا؟ گئے گھر گھر، گاؤں گاؤں، لوگوں کے دلوں میں حب علی کا بیج بونا شروع کر دیا، عشق علی کا بیج بونا شروع کر دیا۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، دنیا میں اگر کسی قوم کی مثال دی جاتی ہے مقاومت کے حوالے سے، عشق علی کے حوالے سے، یہودیت کے مقابلے میں، اسرائیل کے مقابلے میں، عرب پٹھوں کے مقابلے میں، دنیا کے بڑے سے بڑے استکباری حکومت اور طاقت کے مقابلے میں، تو وہ کون ہے؟ اسی بالبک کے وہ بیٹے جن کو آج آپ حزب اللہ کہتے ہیں۔ یہ وہی تسلسل ہے، جہاں جہاں بصیرت اور شعور میں اضافہ ہوگا آپ کی تعداد کم بھی ہوگی تو مؤثر ہوگی۔ اور اس طرح کے لوگ اگر 2 کروڑ کے شہر میں 10,000 پیدا ہو جائیں تو شہر کا نقشہ بدل دیں۔ کوشش کیجئے، ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بن محمد و آل محمد۔ جو لوگ تھک گئے ہیں وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ اس کا مطلب ہے سب ہی تھک گئے ہیں تو مجھے بات ختم کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بن محمد و آل محمد۔ خرم زکی اس شخصیت کا نام ہے جو آج کے دور میں نوجوانوں کے اندر سوشل میڈیا میں اور میدان عمل میں
اپنی ایکٹیو اور فعال زندگی کے نتیجے میں شعور اور بصیرت کا پیغمبر بن کر اٹھا ہے.
لہذا اس شخصیت کو نہ صرف فالو کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرح سے اور اس سے بہتر بننے کی کوشش بھی کرنے کی ضرورت ہے. میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا، بہت ہو گیا ٹائم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بارالہ تجھے کربلا واسطوں، کربلا والوں کا واسطہ ہے، وہ عشق، وہ محبت، وہ وارفتگی اور وہ شعور، وہ بصیرت جو تُو نے اپنے اولیاء کو عطا کی ہے ہمیں بھی عطا فرما. یہ جو میں نے اب تک گفتگو کی ہے ساری اجتماعی حوالے سے کی ہے، یہ یاد رکھیے کہ ان اجتماعی پہلوؤں تک اور ان مقامات تک، اس شعور تک پہنچنے کے لیے ذاتی زندگی کی طہارت بہت زیادہ ضروری ہے. ذاتی زندگی اگر نجاستوں سے بھری ہو تو پھر انسان طہارتوں کی ان بلندیوں تک اجتماعی زندگی میں کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ یاد رکھیے. ایسا نہیں ہے کہ جو شخص نعرہ لگائے وہ پاکیزہ ہو گیا، نہیں. نعرہ وہ جو آپ کے عمل سے لگے، آپ کے کردار سے لگے، آپ کی ذاتی پاکیزگی، آپ کی ذاتی زندگی کی پاکیزگی جس کو معاشرے کے سامنے پیش کر سکے. یہ دیکھ لو، یہ ہے علی کا شیعہ، یہ ہے علی کا شیعہ. میں ذہنی طور پر آمادہ نہیں تھا، مجھے کہا گیا کچھ جملے مصائب کے بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں. آپ میں سے اکثر لوگ کربلا گئے ہیں. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مقام، مرتبے اور اثر کے حوالے سے جس مقام پر ہمارے ادراک سے باہر ہے، ذرا سوچئے گا کربلا والوں اور کربلا کے شہداء کے مقام کے بارے میں، کہ اگر ان کے ناخن جتنا بھی ہمیں مقام مل جائے تو ہمارے دو جہاں کے لیے کافی ہے. ناخن جتنا، کربلا کے باقی شہداء کی میں بات کر رہا ہوں جو غیر معصوم تھے، معصوم کی بات نہیں کر رہا. لیکن ایک عجیب واقعہ ہے، آپ نے کربلا جا کر دیکھا ہوگا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم سے جب آپ نکلنے لگتے ہیں باب القبلہ کی طرف، رائٹ ہینڈ پہ جو کوریڈورز آئے اس کے آخر میں ایک چھوٹا سا مزار ہے، ذریع ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے سید ابراہیم مجاب. کبھی آپ نے ان کی تاریخ پڑھی، دیکھی، سنی اور سوچا کہ وہ شخص اس مقام تک کیسے پہنچ گیا؟ چونکہ وہ کربلا میں نہیں تھے، کربلا کے بعد میں بھی 100 سال بعد تک وہ نہیں تھے، 200 سال بعد تک بھی شاید وہ نہ ہو، بہت بعد کی بات ہے. یہ ایک کربلائی سید ہے، امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے. اس کی عملی زندگی اتنی پاکیزہ ہے، دن بھر مزدوری کرتا، محنت کرتا، رات میں حلال کی کمائی لے کے گھر آتا اور اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتا. شب جمعہ اپنی بوڑھی والدہ کو ایک شب جمعہ اور بوڑھے والد کو دوسری شب جمعہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر، دونوں چلنے کے قابل نہیں تھے، اپنے کندھوں پر اٹھا کر حرم امام حسین میں لے جاتا، زیارت کرواتا اور واپس لے کے آ جاتا اپنے گھر. اس طرح سے یہ سرکل چل رہا تھا. ایک شب آئے اپنے والد کو لے کر، زیارت کی، فارغ ہوئے، واپس گھر چلے گئے. اسی طرح سے اٹھا کر صبح سے شام تک محنت مزدوری کیا ہے، اب والد کو اٹھا کر یہ سارا کلومیٹروں کا فاصلہ طے کیا ہے. آپ اگر 200 گز اٹھا کے چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی طاقت چاہیے اور انسان کا کیا حال ہوتا ہے. گھر واپس پہنچے نڈھال، تھکن سے چور، والد کو لٹایا، دوسرے کونے سے والدہ کی آواز آئی، بیٹا آ گئے ہو؟ کہا ہاں. کہا بیٹا ایک عرض ہے. کہا فرمائیے. کہا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ میں اگلی شب جمعہ تک زندہ نہیں ہوں، میں مر جاؤں گی. کہا ماں بولیے، میں کیا خدمت ہے؟ کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے، اگرچہ بہت تھکے ہوئے ہو، میرے مولا کی زیارت کے لیے لے کے جا سکو تاکہ میں آخری سلام کر سکوں؟ کہا جی اماں. اس ساری تھکن کے باوجود ایک لفظ آگے نہیں کہا، ولا تقل لهما اف، قرآن کہتا ہے، واخضع لهما جناح الذل، اپنے پر بچھاؤ ان کے سامنے. گیا اٹھایا اور حرم کی طرف چل پڑا. حرم کے دروازے سے جیسے ہی داخل ہوا تھکن سے چور, لیکن کیا کرتا, ماں کا حکم واجب ہے. امام حسین کے قبر اثر کی طرف اشارہ کیا اور کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. جیسے ہی ابراہیم مجاب نے یہ جملہ کہا قبر اثر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ابراہیم, اے ابراہیم تم پر بھی ہمارا سلام ہو. جتنے لوگ حرم میں موجود تھے سب نے یہ آواز سنی, سب کو تعجب ہوا, دوبارہ سلام کیا, دوبارہ جواب آیا. ماں کو زیارت کروایا, کروانے کے بعد واپس گھر پہنچا. اب صرف والد رہ گئے. والد کو ہر شب جمعہ لے کر آتے اور آ کے جیسے ہی کھڑے ہو کے کہتے السلام علیک یا ابا عبداللہ, فوراً قبر سے آواز آتی وعلیکم السلام یا ابراہیم. نتیجہ ارد گرد کے علماء عرفاء بڑے بزرگ سب شب جمعہ ابراہیم کا انتظار کرتے کہ کب ابراہیم آئے, کب سلام کرے, کب مولا جواب دے اور ہم مولا کے جواب کو سنیں. اس لیے ان کا نام پڑ گیا ابراہیم مجاب, وہ ابراہیم جس کو مولا جواب دیتے ہیں. جو اپنی عملی زندگی میں پاکیزگی کے حوالے سے اس مقام تک پہنچتا ہے وہ اسی دنیا میں حسین کے ساتھ محشور ہوتا ہے, حسین سے ہم کلام ہوتا ہے. لہذا جب ان کا انتقال ہوا تو پھر ان کو وہ مقام نصیب ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے سرحانے کی طرف آخر میں ان کو جگہ ملی اور ان کو وہاں پر دفنایا گیا. یہ یاد رکھیے, یہ یاد رکھیے, اجتماعی زندگی میں کھڑے ہونے کے لیے انفرادی زندگی کی طہارت اور پاکیزگی یہ شرط اول ہے, یہ شرط اول ہے. آئیے چلتے ہیں کربلا کی طرف. چند جملے, زیادہ نہیں, چند جملے میں عرض کرتا ہوں, لیکن کس کے عرض کروں؟ اس شہید کے جس کو کربلا کا سب سے بڑا پہلوان اور شاہ سوار کہا گیا ہے. سب سے بڑا پہلوان اور سب سے بڑا شاہ سوار. وہ سب سے بڑا شاہ سوار کون ہے؟ ششماہ علی اصغر. ششماہ علی اصغر ہے 6 ماہ کا, لیکن اس مقام پر ہے کہ دشمن کی نگاہ میں سب سے بڑا شاہ سوار ہے, اور اللہ کی نگاہ میں اس مقام پر حامل ہے, اس مقام کا حامل ہے کہ اب آپ اس شخصیت کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اس کو اپنے اور رب کے درمیان واسطے فیض بناتے ہیں, تو اللہ اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا. اس لیے اس کو باب الحوائج کہا, باب الحوائج, حاجتوں کے قبول ہونے کا دروازہ. معصوم کے بارے میں نہیں کہا, معصومین میں ایک ہستی ہے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. غیر معصوموں میں 12 ائمہ کے علاوہ جو غیر معصوم ہستیاں ہیں اہل بیت کی, ان میں 2 ہستیاں ہیں, ایک حضرت ابو الفضل العباس اور ایک حضرت علی اصغر. کہا گیا باب الحوائج ہے. یہ باب الحوائج کیسے ہیں؟ جب حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں لشکر اشقیا کے مقابلے میں اپنے آپ کو جب اکیلا محسوس کیا اور دیکھا کہ اب کوئی مرد باقی نہیں بچا, تو وہاں پر ایک آواز بلند ہوئی. وہ آواز کیا تھی؟ ہل من ناصر ینصرنا, کیا کوئی ہے جو مجھ اکیلے حسین کی اس تنہائی میں میری مدد کرے اور میرا مددگار ہو؟ جواب کوئی نہیں آیا. لوٹے اپنے حرم کی طرف. ارادہ کیا ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ اب اہل حرم سے الوداع کہہ کر واپس میدان کربلا کی طرف جائیں. جب خیمے کے قریب آئے تو آواز آ رہی ہے رونے دھونے کی. پردہ اٹھایا, داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ کوہرام مچا ہوا ہے اور ساری خواتین رو رہی ہیں. پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ مولا جب آپ کی آواز اٹھی نا کربلا کے میدان میں کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے, تو اس وقت کہیں اور سے تو آواز نہیں آئی, لیکن اس معصوم بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پر گرا دیا اور یہ روتا جا رہا ہے. کہا لاؤ میرے حوالے کر دو. حضرت علی اصغر کو امام حسین کے حوالے کر دیا گیا. آپ نے اس کے اوپر چادر ڈالا, ان کے چہرے کے اوپر, اور لے کر میدان کربلا کی طرف آئے. کربلا کے مقابلے میں جو لشکر ہے, لشکر نے جب یہ دیکھا تو وہاں پر چیمگوئیاں شروع ہوئی. کچھ نے کہا کہ حسین اب قرآن لے کر آ رہے ہیں تاکہ اپنی جان بچا سکے, کچھ نے کچھ کہا کچھ نے کچھ کہا, قریب پہنچے, کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ میرا ششماہا جگر کا ٹکڑا ہے, تین دنوں سے پانی حرم تک نہیں پہنچا, مائیں بھوکی ہیں پیاسی ہیں, تو اس لیے یہ بچہ بھی پیاسا ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی پیاس بجھا سکوں چند چند قطرے پانی کے؟ آپ نے آواز بلند کی لیکن لشکر اشقیا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. جب وہ ماحول دیکھا تو زمین کربلا پر اس بچے کو رکھ دیا, کہا کہ تم خود پلا دو, چند قطرے پانی کے پلا دو, اس سے نہ فرات کے پانی میں کمی آئے گی اور نہ ہی ہمیں کوئی تقویت ملے گی, بچے پر رحم کرو. دکھانا مقصود تھا کہ دیکھ لو کہ کربلا کے مقابلے میں جو لشکر ہے وہ کتنا شقی ہے کہ ان کی نگاہ میں ایک ششماہا بچے کی پیاس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. ارملا کو اشارہ ہوا, اسے ایک تیر کمان پر چڑھایا, لیکن مورخین نے یہاں پر بڑا عجیب لکھا ہے کہ اس زمانے کی جنگوں میں تین طرح کے تیر استعمال ہوتے تھے, ایک وہ تیر جس کا ایک پھل تھا, دوسرا دو پھلوں والا, اور تیسرا تین پھلوں والا. تین پھلوں والا جو تیر ہوتا تھا وہ سب سے بڑے شاہ سوار اور سب سے بڑے بہادر کے لیے استعمال ہوتا تھا. جیسے ہی عمر سعد نے اشارہ کیا تو ہرملا نے وہ تین پھلوں والا تیر نکالا اور کمان پر چڑھایا, زہر میں بجا ہوا تیر اور تین پھلوں والا تیر, وہ تیر جو سامنے جب دشمن کو لگے تو اس کو چیرتے ہوئے ٹکڑوں میں تقسیم کر دے. جب یہ تیر سنسناتا ہوا آیا اور گلوئے اصغر سے ٹکرایا تو صرف گلوئے اصغر سے نہیں ٹکرایا, بدن حسین سے بھی ٹکرایا. اب جب اس بچے کا خون زمین پر گرنے لگا تو مورخین نے لکھا, بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ حسین ابن علی نے یہ خون اپنے چلوں میں بھرا اور کہا کہ بار الہ دیکھ رہا ہے تو کہ میرے اس معصوم بچے کو کس بے دردی سے ان ظالموں نے قتل کیا ہے. یہ خون پھینکنا چاہا آسمان کی طرف, آواز آئی, اے حسین آسمان کی طرف یہ خون نہ پھینکنا ورنہ بارش نہیں ہوگی. زمین کی طرف پھینکنا چاہا, آواز آئی, یہ خون اگر زمین پر گرے گا تو زمین فصل نہیں دے پائے گی. یہ خون اٹھایا اپنے چہرے پر مل کر فرمایا کہ اے اللہ اسی خون ناحق کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں حاضری دوں گا. اس بچے کی لاش کو اٹھایا اور خیمے میں تشریف لائے, لیکن کس عالم میں مورخین نے لکھا ہے کہ سات بار خیمے کی طرف آئے اور سات بار واپس گئے, ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ خواتین اور مہدرات کے سامنے اس معصوم بچے کے کٹے ہوئے گردن کے ساتھ لاشے کو لے کر اندر جا سکیں. ساتویں بار ہمت کی, اندر جب داخل ہوئے تو اندر کوہرام مچ گیا اور رباب نے ایک جملہ کہا. جملہ کیا ہے؟ ایسا جملہ ہے جو سمندروں کو آگ لگا دے. کیا فرمایا امسلکیون حریا بنیا, اے میرے معصوم بچے کیا تجھ جیسے بچے کو بھی اونٹ کی طرح سے ذبح کیا جاتا ہے؟ یہ کہا اور پھر لپٹ گئی. اور اس کے بعد تاریخ نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے, وہ یہ ہے, کہا کہ جب تک رباب زندہ رہی علی اصغر کی یاد میں رہی اور کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھی, ہمیشہ دھوپ میں بیٹھا کرتی تھی, ہمیشہ دھوپ میں اور روتی رہتی تھی. یہاں تک کہ جب اس قافلے اسرا کو مدینہ واپس لایا گیا تو تسلیت اور تعزیت کے لیے مدینہ کے مختلف قبائل کی خواتین آتی تھی. ایک دن ایک قبیلے کی سردار خاتون گھر میں داخل ہوئی تسلیت کے لیے تعزیت کے لیے, دیکھا دھوپ میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور چہرہ دھوپ کی وجہ سے جھلس گیا ہے. قریب آئی اور کہا, ایک کنیز سائے میں بیٹھ جا, کیوں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے؟ جیسے ہی یہ جملہ زینب کے کانوں سے ٹکرایا تڑپ کر اٹھی اور رو پڑی, کہا کہ تم نے کس کو کہا کنیز؟ کہا کہ اے علی کی بیٹی کیا ہوا؟ کہا کہ تم نہیں جانتی یہ حسین کی بیوہ رباب ہے جو علی اصغر کی ماں ہے. علی اصغر کا غم اتنا گہرا غم ہے کہ یہ خاتون آج تک سائے میں نہ بیٹھ سکی اور دھوپ میں رہتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون. نسألک اللہم و ندعوک بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم, يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بارلاها ہماری اس مجلس و محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بارلہ جس شہید اور جس عزیز کے ایصال ثواب اور ان کے خون کے پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، انہیں، ان کے آبا، ان کے اولیاء، خصوصاً نبی کریم اور ان کی آل کے ساتھ محشور فرما. بارلہ ان کی قبر کو ائمہ اہل البیت کی نورانیت کے ذریعے سے منور فرما. ان کے عالم برزخ کی سختیوں اور مشکلات کو دور فرما. بارلہ ان کے رستے کو ہمارے لیے ہمیشہ مشعل راہ قرار دینے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما. بارلہ جو لوگ بھی دنیا میں ائمہ اہل البیت کے رستے پر چل رہے ہیں انہیں استقامت کی دولت سے مالا مال فرما. بارلہ جو لوگ قید کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، مسنگ پرسنز ہیں، ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں، جتنی جلدی ہو سکے ان سب کو رہائی نصیب فرما. ہماری قوم کے جوانوں کو اپنے ایسے گمشدہ جوانوں کی معرفت اور ان کی قدر و قیمت کی دولت سے نواز دے. بارلہ ہمیں شہیدوں کا قدردان قوم بننے کی توفیق عطا فرما. اسیروں کے قدردان بننے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. بارلہ جب تک جیتے ہیں محمد و آل محمد کے نقش پا پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. بارلہ ہمیں اہل البیت کا شعور عطا فرما، ان کی بصیرت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. بارلہ اہل البیت کے دشمنوں کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بننے کی توفیق عطا فرما. بارلہ تیری مصلحت میں جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں اہل البیت کے دین کے دفاع کی توفیق سے نواز دے. جب ہماری موت آئے، آج ہو، کل ہو یا کبھی، بارلہ بستر پر، ہسپتالوں میں، بیماریوں کے نتیجے میں آنے والی موت سے ہم سب کو بچا لے. بارلہ ہمیں وہ موت جو تیرے اولیاء کو عزیز تھی، حسین ابن علی کو عزیز تھی، امیر المؤمنین کو عزیز تھی، وہ موت ہم سب کو نصیب فرما. بارلہ تیرے بدترین دشمنوں سے لڑتے ہوئے اور میدان عمل میں کھڑے رہ کر جان دینے کی توفیق عطا فرما. بارلہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں شمار فرما، ہمیں ان کے دشمنوں سے ہمیشہ نبردازما رہنے کی توفیق نصیب فرما. سیریا میں، لبنان میں، یمن میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں، کشمیر میں، باقی دنیا کے تمام ان حصوں میں جہاں پر تیرے پاک باز بندے تیرے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اپنے ان پاک باز بندوں کو فتح و نصرت نصیب فرما اور اسلام اور دین کے دشمنوں کو شکست عطا فرما. بارلہ ہمیں امام عصر کے سپاہیوں میں شمار فرما، ان کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی فرما، ہمارے دلوں میں ان کا عشق ہر روز بڑھتا چلا جا اور اضافہ فرما. بارلہ کربلا کا عشق، کربلا کی محبت اور خون حسین کی محبت ہم سب کو ہمیشہ نصیب فرما. بارلہ حسین کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. قبر کی تاریکیوں میں اور عالم برزخ کی سختیوں میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں اور نورانیت سے ہمیں مالا مال فرما. حالت احتضار اور حالت جان کنی میں بارلہ تجھے اہل البیت کا واسطہ زہرہ اطہر سلام اللہ علیہا کو ہماری مشکل کشائی کی اجازت فرما. بارلہ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. ہماری آل و اولاد اور آئندہ آنے والی نسلوں کو حسین کا جان نثار بن کر جینے کی اور انہی کی راہ پر ہمیشہ گامزن اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. جن دوستوں نے آج کی اس محفل کو منعقد کیا اور اس کے لیے کوششیں کی، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور یہ بصیرت ہماری پوری قوم میں عام فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين. ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر تین دفعہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ.